بہت 28 ستمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. سارک سربراہ کانفرنس ملتوی, نقصان کس کا ہے؟
سارک تنظیم کو ہندوستان نے جان بوجھ کے سیبٹاج کیا ہے,
مگر بھارتی تجزیہ کار نے کہا
چھٹ سے اس نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے کہ سارک خود خطرے میں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزارت خارجہ کے اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ پاکستان نے نومبر میں سارک سربراہی اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے. یہ فیصلہ سارک کے صدر ملک نیپال کی اس تصدیق کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا کہ انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش اور بھوٹان نے آئندہ ماہ ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. تفصیل بتائیں گی نوشین عباس.
نیپال کی وزارت خارجہ کے اہلکار جہاں بندرا پرساد ایرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش اور بھوٹان کی جانب سے سارک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے مطلع کیا گیا ہے. بھارت نے سارک کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا جواز سرحد پار سے مبینہ دراندازی اور دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی بتایا ہے, جبکہ بنگلہ دیش کے حکام نے ایک پیغام میں کہا کہ علاقائی تعاون کے لیے فی الوقت ماحول موزوں نہیں ہے اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش سربراہ اجلاس میں شرکت سے قاصر ہے.
پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کی رہائش گاہ رائےوند کے قریب مارچ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کل سنایا جائے گا. قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 65 ممالک میں پاکستانی سفارت خانے اور کونسلیٹ کرائے کی عمارتوں میں ہیں اور ان ممالک میں امریکہ, برطانیہ, چین, روس, سنگاپور, نیپال اور سوئٹزرلینڈ سمیت ترکی بھی شامل ہیں. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
برطانیہ کے دو جبکہ امریکہ کے تین شہروں میں پاکستان کے کونسل خانے کرائے کی عمارتوں میں ہیں, جبکہ ان ملکوں میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی ملکیت ہیں یا ان ملکوں کی ملکیت ہیں. قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ پاکستان کے دنیا کے صرف تین ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ان میں اسرائیل, آرمینیا اور تائیوان شامل ہیں.
پاکستان کے شہر کراچی میں گڈا پولیس نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر بلوچ سماجی کارکن واحد بلوچ گمشدگی کیس میں ایف آئی آر درج کر لی ہے. یہ مقدمہ واحد بلوچ کی صاحبزادی ہانی بلوچ کی مدیت میں درج کیا گیا. افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر.
حکام کے مطابق آج صبح ہونے والے اس ڈرون حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. صوبائی پولیس کے ترجمان مشرقی وال کے مطابق اس حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ایک کمانڈر اور ایک قاضی بھی ہلاک ہوئے ہیں, تاہم ہلاک ہونے والوں میں عام لوگ بھی شامل ہیں. دوسری جانب اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون حملے میں شدت پسند نہیں بلکہ عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے.
سن 2014 میں ملائیشین ایئر لائن کے مسافر طیارے کو مشرقی یوکرین میں میزائل سے مار گرانے کی تحقیقات کرنے والے بین الاقوامی استغاثاؤں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ طیارہ گرانے کے لیے استعمال ہونے والا میزائل باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے داغا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی ساختہ بی یو کے میزائل روس سے لایا گیا تھا اور دوسرے ہی دن میزائل مارنے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی واپس روانہ کر دی گئی. لیکن روسی پارلیمان کے ایوان زیرین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ نتیجہ سیاسی ہے اور انہیں ایک بھی لفظ پہ یقین نہیں ہے. اسرائیل کے سابق صدر شمعون پیریز 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. وہ دو ہفتے قبل فالج کا شکار ہوئے تھے. شمعون پیریز کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے انہیں ملکی دفاع کے لیے امن کا حامی اور بصیرت رکھنے والی ممتاز شخصیت قرار دیا. اسرائیلی کابینہ نے ان کی یاد میں خصوصی سیشن رکھا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ شمعون پیریز نے تاریخ بدل کے رکھ دی. امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی نے امن اور مصالحت کے متحرک وکیل کو کھو دیا ہے. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی علاقوں پر فضائی بمباری کا سلسلہ جاری ہے. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ محصور علاقوں میں دو بڑے ٹراما اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حملوں میں ان اسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں. عراق میں ایک سیکیورٹی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ موصل میں کل رات کو ایک پل پر عراق کا قومی پرچم لہرایا گیا ہے اور موصل ملک میں دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ ہے. اور چینی پولیس کو احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ مشتبہ مجرموں اور عینی شاہدین سے کی جانے والی تمام گفت و شنید ویڈیو پر ریکارڈ کریں. حکام کی جانب سے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ زبردستی کرائے جانے والے اعتراف جرم کی مشق پر قابو پایا جا سکے. نئے قواعد کے تحت قانون نافذ کرنے والے تمام افسران کو ذاتی طور پر ان کے ہاتھوں میں آنے والے تمام مقدمات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ نومبر میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کا سربراہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. بھارت نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوگا, لیکن پھر پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ بھارت سمیت چار ممالک کی جانب سے جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے پاکستان میں منعقد ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکت سے انکار کے بعد اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے. نیپال کے پاس اس وقت سارک ممالک کی صدارت ہے, اور نیپال کی وزارت خارجہ کے اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ ایک بیان میں کہا, ان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ انہیں بھارت, افغانستان, بنگلہ دیش اور بھوٹان کی جانب سے سارک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے مطلع کر دیا گیا تھا, جس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کو بتایا کہ ضمن میں نیپال نے پاکستان کو آگاہ کر دیا کہ چار ممالک اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے, تو اس صورتحال میں اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کی تفصیل سنیے ثقلین امام سے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے اہلکار کے مطابق سارک کے چارٹر کے تحت اگر کوئی رکن ملک اجلاس میں شرکت سے معذرت کرتا ہے تو اس صورت میں اجلاس کا انعقاد نہیں ہو سکتا ہے. اجلاس کو ملتوی کرنے کے فیصلے سے پہلے نیپال کے وزیر اعظم پراچندا کے خارجہ امور کے مشیر رشی راج ادھیکاری نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ان کی حکومت سارک ممالک سے صلاح مشورہ کر رہی ہے. بھارت نے سارک کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا جواز سرحد پار سے مبینہ در اندازی اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بتایا ہے. انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان اور افغانستان کی جانب سے ساک کے اجلاس میں عدم شرکت کی وجہ سے صرف چار رکن ممالک رہ جائیں گے, جن میں پاکستان, سری لنکا, نیپال اور مالدیپ شامل ہیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بنگلہ دیش کے جونیئر وزیر خارجہ شہر یار عالم نے ایک ٹیکسٹ پیغام میں تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک 9 اور 10 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ساک کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا. انڈین خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی جانب سے سارک کے موجودہ صدر ملک نیپال کو بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے داخلی معاملات میں ایک ملک کی بڑھتی ہوئی مداخلت کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے جو نومبر میں اسلام آباد میں 19ویں سارک سربراہ اجلاس کے کامیاب انعقاد کے لیے مناسب نہیں ہے. پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگلہ دیش سمجھتا ہے کہ علاقائی تعاون کے لیے فی الوقت ماحول موزوں نہیں ہے اور اس وجہ سے بنگلہ دیش سربراہ اجلاس میں شرکت سے قاصر ہے. اس سے قبل منگل کو بھارت کے خارجہ امور کے ترجمان وکاس سوروپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ علاقائی تعاون اور انتہا پسندی ایک ساتھ نہیں چل سکتے, لہذا انڈیا اسلام آباد کانفرنس میں شامل نہیں ہوگا. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کشمیر کے علاقے اڑی میں انڈین فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد مزید خراب ہو چکے ہیں. انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے, اور اس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اس نے شناختی ثبوت بھی پاکستانی حکام کے حوالے کیے ہیں. اس حملے کے بعد انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دینے کے لیے کوشاں ہے. سارک سربراہی کانفرنس جنوبی ایشیا کے 8 ممالک کے سربراہوں کا اجلاس ہے جو ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے, اور اجلاس اور اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات اس کانفرنس کا 19ویں اجلاس تھا. خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق انڈین وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بھارت شرکت نہیں کر رہا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ثقلین امام سے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں بھارت نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ سارک اجلاس میں شریک نہیں ہوگا، اور اس کے بعد تین اور ممالک نے بھی معذرت کر دی۔ سارک اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میں نے پاکستان کی سینٹ میں خارجہ امور، کشمیر امور اور شمالی علاقوں سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سے اس سارے معاملے پر بات کی، اور ان سے پوچھا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔
میرے خیال میں بنیادی طور پر تو یہ تو ساک تنظیم کو ہندوستان نے جان بوجھ کے سیبٹاج کیا ہے، تو یہ دھچکا اگر ہے تو یہ دھچکا علاقائی تعاون کے لیے ہے کہ ایک تنظیم 30 سال سے جو سب نے مشترکہ طریقے سے قائم کی تھی، اس کو پہلی مرتبہ ایک ملک نے اپنی پاکستان دشمنی کے بنیاد پر اس کو گڑبڑ کی ہے، خراب کیا، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بات باقی لوگ بھی دیکھیں گے جو علاقے میں ہیں کہ یہ ایک تنظیم کا اب شاید، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ بگننگ آف دی اینڈ تو نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر ایک روایت پڑ گئی ہے جو اچھی نہیں ہے تو آئندہ پھر اور بھی ایسے مسائل قائم ہو جائیں گی۔
لیکن اس سے پہلے بھی میں خیال ہے سربراہی اجلاس ملتوی ہوئے ہیں مختلف ممالک کے اس مسئلوں کی وجہ سے، لیکن یہ علاقائی تنظیم ہے، اور یہ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان، دو ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے اب یہ ملتوی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی کی وجہ سے اب یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، تو مطلب کشیدگی کو دور کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں اور کیا کی جا رہی ہیں؟
میرے خیال میں کشیدگی تو نہیں کہنی چاہیے، ایک پاکستان دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور کشیدگی جو ہے یک طرفہ ہے پاکستان کی طرف سے، تو لب و لہجہ بھی بڑا مہذب ہے، دھیما ہے۔ ہماری کوشش بھی ہے کہ گفتگو جاری رہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ الزام تراشی نہ ہو اور اس قسم کی گفتگو نہ ہو جو روایتی انداز میں ماضی میں ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرف سے شاید ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں، مصلحت ہیں، کوئی اندرونی دباؤ ہے، سیاسی مقاصد ہیں کہ پاکستان بیشنگ کرنی ہے، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور اسی لیے پاکستان کے طور پر مجموعی رسپانس، چاہے ریاست ہو، حکومت ہو، اور میڈیا بھی ہو، اور سیاستدان بھی ہوں، وہ بڑا ایک سلجھا ہوا، دھیما، متوازن جواب آ رہا ہے، اور اس قسم کی زبان اور لب و لہجہ نہیں استعمال ہو رہا جو دلی سے ہم سننے میں آتا ہے۔
واقعی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یک طرفہ ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا پہ انڈیا بیشنگ تو کافی ہوئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی
نہیں؟ میرے خیال میں پاکستانی میڈیا نے، میں میڈیا کا رہا بھی ہوں ایک زمانے میں صحافی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا مجموعی طور پر، اور میں انڈیا کے میڈیا کو بڑا گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں، مانیٹر بھی کر رہا ہوں، کوئی اس کا ہمارا کافی متوازن ہے، اکا دکا شاید ہوئیں گے بیانات، لیکن جو لب و لہجہ ہے، جو گفتگو ہے، وہ بہت مہذب ہے اور دھیمی ہے، اور وہ جنگجو یا جارحانہ نہیں ہے جو اس قسم کی ان کے ٹاک شوز میں آ رہی ہے، اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی آتا ہے اس بات پر۔
اچھا، شاید ہم مختلف چینل دیکھ رہے ہوں پھر، لیکن یہ
چینل تو وہی ہیں تو۔
لیکن یہ بتائیں کہ اب جیسے کوئی امکان ہے کہ جو جنرل مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان کشمیر کے بارے میں ایک عملی حل نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، اس عمل کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے امکانات اس کے؟
میرے خیال میں راستہ تو وہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جو بھی گفت ہونی بات کسی حل کی، تو وہ ایک سیاسی ہوگا، وہ گفتگو کے ذریعے ہوگا، اور وہ نہ صرف باہمی رضامندی ہندوستان اور پاکستان بلکہ کشمیری عوام کی رضامندی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو راستہ تو وہی ہے گفتگو کا، لیکن اگر آپ گفتگو کی بنیاد ہی ختم کر دیں اور کہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہی نہیں، اور پھر تو افسوسناک بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی جب اتنی کوشش کتنے قریب آ گئے تھے حل کے، اس وقت بھی شاید سیاسی وہ قیادت میں، اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا جب 2005 میں ہوئی تھی نیو یارک میں۔
اچھا،
تو ہماری یہی کوشش تھی کہ 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی، ڈنر میٹنگ تھی، کہ منموہن سنگھ صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک طرف ان کے نارائنن صاحب تھے جو ان کے قومی سلامتی کے وشیر تھے، اور ایک طرف نٹور سنگھ صاحب تھے جو ان کے وزیر خارجہ تھے، تو کچھ چیز ان کو روک رہی تھی آگے بڑھنے سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، جو سوچ تھی اٹل بہاری واجپائی صاحب کی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایک مدبر تھے، جن کا ایک نکسونین ویژن تھا۔
اچھا،
اور میرے خیال میں ہماری طرف سے میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب، وہ چاہتے ہیں سنجیدگی سے، اور ان کی ایک سوچ رہی ہے کہ اس جب تک ہمارا ہندوستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور تعاون نہیں بڑھے گا تو اقتصادی ترقی بھی نہیں ہو سکتی اور پائیدار امن بھی اس خطے میں قائم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں اس کے امکانات، شاید ہندوستان کو کچھ چند ماہ کے بعد میں احساس ہو کہ یہی راستہ ہے اور یہی ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، جو 1/5 آف ہیومینٹی جو رہتی ہے جنوبی ایشیا میں، وہ گفتگو ہے اور بات چیت ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔
لیکن گفتگو کی آپ نے بات کی، لیکن گفتگو آ کے ایک ہی جگہ پہ رک جاتی ہے۔ بھارت کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، در اندازی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے، اور بات اٹک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ تو کوئی لچک کا مظاہرہ ممکن نہیں ہے امن کے خاطر؟
میرے خیال میں ممکن ہے، کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، ساری گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ان کے ایجنڈے میں ایک ایشو ہے جو کہتے ہیں دہشت گردی، اور اگر ہمارے ایجنڈے میں، پاکستان کے ایجنڈے میں ایشو ہے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت، تو بنیادی بات ہے دونوں ایشوز کی بات ہونی چاہیے۔ جو بھی بات ہے وہ ٹیبل پر آئے، چاہے جس پہ ہمارا اختلاف ہے یا چاہے ان کا بھی اختلاف ہے، تو بنیادی اصول جو ہے وہ ہے کہ ڈائیلاگ از دا وے آؤٹ۔ اور اب ڈائیلاگ کا ایک اچھا موقع تھا، نادر موقع تھا سارک سمٹ میں، جس میں نہ صرف پاکستان ہندوستان آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کتنی کشیدگی تھی کاٹھمنڈو میں جنوری 2002 میں، سارے راستے بند تھے۔ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان وہاں سے چائنا سے گئے نیپال، ادھر بات کی، ہاتھ بھی ملایا۔ تو میرے خیال میں یہ جو یہ اس وقت ان کی روش ہے ہندوستان کے حکمرانوں کی، اور خاص طور پہ بی جے پی جماعت کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل جو ٹرینڈ ہے، جو رخ ہے بین الاقوامی سیاست کا، اس کے خلاف جا رہی ہے، اور وہ ہندوستان کے مفادات کے بھی خلاف ہے۔ نہ صرف کہ جنوبی ایشیا کے جو بنیادی مفادات ہیں علاقائی تعاون کے حوالے سے اور سارک کے حوالے سے۔
تو لچک کون دکھائے لیکن اس چیز میں؟
میرے خیال میں پاکستان لچک دکھا رہا ہے، اور ہندوستان کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ لچک کس بات پر ہے؟ آپ نے کوئی اپنا موقف تبدیل تو نہیں کرنا نا؟ اپنا موقف پر قائم رہتے ہوئے آپ گفتگو شروع کریں، کانفرنس ٹیبل میں آئیں، بات چیت کریں، مسئلہ تو آگے وہیں بڑھے گا نا۔ اگر جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس اے ڈائیلاگ آف دا ڈیف، کہ اگر ہم بات ایک چیز سننے کو تیار نہیں سوائے الزامات کے اور نیگیٹو گفتگو کے، وہ تو پھر آپ رک گئے ہیں۔ ایون کولڈ وار کے زمانے میں روس امریکہ کی کتنی گفتگو ہوتی تھی، کتنی بات چیت چلتی تھی، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ تو یہ تو بنیادی جو اصول ہے ایک عالمی سیاست کا، اور مہذب جو ہیں ہمسایوں کا، وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہندوستان، میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے۔
ٹھیک ہے، آگے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں آگے پھر گفتگو شروع ہوگی۔ یہ پہلے بھی ایک دو پیٹرن دیکھا ہے ہم نے کہ ایک دم دباؤ پڑتا ہے، پھر وہ ڈرانے کی دھمکانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان شاید گھبرا جائے گا، وہ سمجھتے ہیں جیسے نیپال کو ہم نے 7 مہینے تک بلاکیٹ کیا تھا، اور جیسے ہم نے میانمار میں فوج بھیجی تھی ڈرا دیا تھا ان کو، تو شاید پاکستان بھی اس طرح گھبرا جائے گا۔ تو یہ حالات مختلف ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے، اور دونوں بڑی طاقتیں ہیں جنوبی ایشیا کی، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے مہذب طریقے سے، اور جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فیس ٹو فیس ڈائریکٹ گفتگو کے ذریعے، چاہے وہ سارک کے فریم ورک میں ہو، چاہے وہ باہمی گفتگو ہو، تو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر الزام تراشی ہوگی، دھمکانے کی بات ہوگی، جنگ کی بات ہوگی، تو اس کا فائدہ نہ ہندوستان کو ہوگا نہ ہم میں ہوگا، صرف یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، اور پھر وہ جو کچھ عناصر ہیں جو اس قسم کی گفتگو پسند کرتے ہیں، ان کو موقع ملے گا، وہ فائدہ اٹھائیں گے صورتحال سے۔
یہ تھے سینیٹر مشاہد حسین، جو پاکستان میں سینٹ میں دفاعی امور سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یعنی ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اس سارے معاملے پر پھر میں نے بات کی بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر سے. بھارت کے سارک اجلاس میں شریک نہ ہونے کے فیصلے کے بعد تین ممالک اور نے معذرت کر لی, جس کے بعد اب سارک کا سربراہی اجلاس جو اگلے ماہ اب اسلام آباد میں ہونا تھا, بلکہ نومبر میں ہونا تھا, اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. میں نے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر سے پوچھا کہ سارک اجلاس میں بھارت کا نہیں آنا اور پھر اجلاس کا ملتوی کیا جانا, یہ سارک تو علاقائی تعاون کی تنظیم ہے اور اس کے کام پر اس کا کتنا اثر پڑے گا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا. میں نے ان سے پوچھا تھا یا کیا یہ سمجھا جائے کہ تنظیم کا مقصد ہی اب ختم ہو چکا ہے.
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا مقصد وہ ختم ہو چکا ہے. پہلے بھی ہوا ہے کہ ایک بار جہاں تک مجھے یاد ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو ساتھ کی سمجھ نہیں ہو پائی. ایک بار اور صرف انڈیا اور پاکستان کی بات نہیں کہ ایک بار شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے بنگلہ دیش کی بھی کوئی پرابلم تھا کہ ایک بار تو اس وقت سرک ملتوی ہو گئی. تو یہ ہو سکتا ہے, اس سے ساک کو جھٹکا تو خیر ملتا ہی ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہ ساک ختم پر پہنچ جائے. تو اس بار بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, اس وقت کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اسے سوچنے میں کہ اس واقعہ جو ابھی ہوا ہے اس سے ساک خود ختم پر پہنچنے والا ہے.
لیکن یہ ایک ریجنل کوآپریشن یا خطے میں تعاون کی تنظیم ہے, مطلب یہ ایک بائی لیٹرل دو طرفہ قسم کی تنظیم نہیں ہے, تو بھارت کا بوائیکاٹ کرنے سے کیا اس کو نقصان نہیں پہنچتا یہ جو ایک اپروچ ہے تعاون کا؟
دیکھیے یہ تو ساک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب تک ہیڈز خود نہ شامل ہوں سمٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور جیسے یو این میں آپ جائیں یا کسی اور ایسے ریجنل باڈی ہو اس میں اگر ہیڈ نہیں آ سکتے تو ان کے کوئی نمائندے ان کی جگہ آ سکتے ہیں. یہ ساخ میں نہیں ہوتا ہے. جب ساخ پر فیصلہ ہوا تھا اسے بنانے کا تو لوگوں نے سوچا تھا اس وقت اور اس میں بھارت کا بہت بڑا حصہ تھا کہ اسے ہمیشہ بہت ٹاپ لیول پر رکھنا چاہیے ہے تبھی یہ کچھ یعنی کچھ کامیاب ہو پائے گا اور اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا لوگوں کو اور ریجن کو. اب اس بار جو ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ جو اوری میں جو حملہ ہوا تھا بھارتی فوج پر تو اس کے موجودگی میں اور اس کے ہونے پر ممکن نہیں لگا کہ بھارت اور پاکستان کے نمائندے ایک جگہ بیٹھ کے جو عام طور کی باتیں ہوتی ہیں ساخ میں وہ پھر شروع کر پائے. تو یعنی ٹینشن تنازع ہے وہاں ریجن میں ان دونوں ملکوں کے بیچ میں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا اس کے یہ معنی ہمیں جھٹ سے اس نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے کہ ساخ خود خطرے میں ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ساخ کے جب تک ساخ کے جو ممبران ہیں چاہتے ہیں کہ وہ یہ ملتے رہیں اور آپس کے جو ان کے پرابلمس ہیں ان پر بات چیت کریں تو ساخ کے لیے جگہ تو ضرور رہے گی.
تو جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کشیدگی ہے اور جو الزامات اور بیان بازی چل رہی ہے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس تنظیم کے اجلاس میں یہ ایجنڈے پر چیزیں ہوتی اور اس پہ بات ہو جاتی؟
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ تو صرف بات چیت کی بات نہیں ہے, یہ ہے کہ موجود کی وہاں کسی اور کے ساتھ ایسی جگہ ملنا جن سے اس وقت بالکل بیٹھ رہنا ہے اور ٹینشن بڑھ رہی ہے دونوں ممالک میں اور اوپینین بھی گھر کی اندرونی اوپینین ایسی ہے کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں بھارت میں کہ پاکستان سے ایک نارمیلٹی دکھائیں ملنے کی. تو یہ بھی دیکھتا ہوگا کہ پوزیشن جو ہے اس وقت وہ درست نہیں ہے. اور اس وقت کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے, کافی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے کہ ساتھ کی اجلاس جو ہے ناممکن نظر آ رہی تھی.
یہ تھے بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر. اور بھارت اور پاکستان کے درمیان اڑی حملے کے بعد سے جاری کشیدگی, بیان بازی, الزام تراشی سب جاری ہے. اور بھارت نے اب کہا ہے کہ وہ پاکستان کو یک طرفہ طور پر دیے جانے والے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لینے پر غور کر رہا ہے. تفصیل سنیے گا آگے چل کر.
بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف. اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
لس بلا منزا میں ایک ذرائع نے فون پر بتایا کہ سنیچر کی صبح 8:25 پر اس کام سے
سامین, آپ نے یہ موسیقی سنی, لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسپورٹس کی خبریں سنائیں گے, لیکن معذرت کرنا چاہتے ہیں تک یہاں تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہم آپ کو کھیلوں کی خبریں جو عبدالرشید شکور نے کی تھی وہ نہ شروع کر سکے. ہماری طرف سے معذرت, لیکن موسیقی تو آپ نے انجوائے کی ہوگی. اب پروگرام کے نصف پر سنیے خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
پاکستان نے نومبر میں طے شدہ ساک سربراہی اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے. پاکستان کے شہر لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کی رہائش گاہ رائے بند کے قریب مارچ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کل سنایا جائے گا. افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سن 2014 میں ملائیشین ایئر لائن کے مسافر طیارے کو مشرقی یوکرین میں میزائل سے مار گرانے کی تحقیقات کرنے والے بین الاقوامی استغاثہ کی ایک ٹیم ملازمین کا کہنا ہے کہ طیارہ گرانے کے لیے استعمال ہونے والا میزائل باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے داغا گیا۔ اسرائیل کے سابق صدر شمعون پیرس 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ چینی حکام نے زبردستی کرائے گئے اعتراف جرم کی مشق کو روکنے کے لیے چینی پولیس حکام کو احکامات دیے ہیں کہ وہ مشتبہ مجرموں اور عینی شاہدین سے کی جانے والی گفت و شنید کی ویڈیو ریکارڈ کریں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کے روز ایک اعلی سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جس میں وہ پاکستان کو یک طرفہ طور پر دیے جانے والے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لینے پر غور کریں گے۔ پاکستان میں تاجر برادری کا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور انتہائی ضروری اشیاء کی تجارت جاری رہے گی، جبکہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک لابی ہے جو بھارت کو ایم ایف این یعنی موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینے کے خلاف ہے۔ اس سارے موضوع پر نظر ڈالی ہے اسلام آباد سے ہمارے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اس رپورٹ میں، جو کہ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
On September 29th, on most favored nation status given to Pakistan. This is latest in the series of diplomatic steps.
ایک انڈین چینل پر یہ خبر نشر ہو رہی ہے کہ جمعرات کے روز انڈین وزیر اعظم نریندر مودی ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں پاکستان کو انڈیا کی جانب سے یک طرفہ طور پر دیے جانے والے موسٹ فیورڈ نیشن یعنی پسندیدہ ترین ملک کا درجہ واپس لینے پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان انڈیا سی اوز بزنس فورم کے بانی سربراہ امین ہاشوانی سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان کو 20 سال قبل دیا جانے والا پسندیدہ ترین ملک کا درجہ واپس لے لیتا ہے تو اس سے پاکستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔
ایم ایف این اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے دیا تھا، لیکن اس کا کوئی یہ ہمارے لیے میننگ لیس ہے، بہت کم اہمیت یہ رکھتا ہے، بیکاز انڈیا میں جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ آپ اگر ایم ایف این اسٹیٹس بھی دے دیں، نارمل ٹریڈنگ بھی کرے تو اتنی اور چیزیں ہیں کہ آپ نارمل ٹریڈنگ کر ہی نہیں سک رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ انڈیا پاکستان کا اگر آپ ٹریڈ آپ دیکھیں تو اس میں 80% گڈس اینڈ سروسز انڈیا سے آتی، صرف اور صرف 20% گڈس اینڈ سروسز پاکستان سے انڈیا میں جاتی، تو اٹس اے ویری آف بیلنس ہے۔ اور وائل پاکستان نے ایم ایف ایکسٹینشنز نہیں دیا، لیکن پاکستان نے صرف 1200 آئٹمس کو روکا، باقی سارے آئٹم میں آپ فری ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اینڈ پاکستان میں نان ٹیرف بیریئرز نہیں ہے یا بہت کم ہے، اس کی وجہ سے انڈین گوڈز یہاں پاکستان میں آتے ہیں۔ اور تو اس کے لیے یہ اتنا اس کا ہوا بنانا ہے کہ یہ نان ٹیرف دیا ہم کر دیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں، ایز اٹ از کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ۔
ادھر سارک ممالک کے چیمبر آف کامرس کے نائب صدر افتخار علی ملک نے انڈیا کے سارک سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ انڈیا میں پاکستانی تاجروں کو ایم ایف این کے باوجود کئی پابندیوں کا سامنا ہے۔
اگر میں ایک بڑا بہت بڑا صنعت کار بھی ٹریڈر ہوں، اگر میرا دوسری طرف میرے اکراس دی بارڈر میرے آنے جانے پہ ریسٹرکشن ہے، میری پیمنٹ پہ ریسٹرکشن ہے، میری برانڈنگ پہ ریسٹرکشن ہے، میری مارکیٹنگ پہ ریسٹرکشن ہے، تو موسٹ فیوریٹ نیشن وہ آئے نہ آئے، وہ تو آلریڈی ہم ان بینچ چلے جا رہے ہیں۔ انڈیا کو کیا لاس ہے؟ تھرو دبئی کے رستے میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ایکسپورٹ کے انڈیکس دیکھ لیں تو تھرڈ ورلڈ ہماری باہر سے آ جاتا ہے مال زیادہ۔
پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن اگر تجارت معمول پر آ جائے تو پاکستان 5 سے 6 سالوں کے دوران $5 ارب کی تجارت انڈیا کے ساتھ بڑھا سکتا ہے۔
شاید بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ چونکہ پاکستان ہندوستان فی الحال آپس میں چونکہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن 2012 کا رجیم جو تھا جس میں 85% جو آئٹمز ہیں ان میں تجارت کی اجازت تھی ہندوستان کے ساتھ، وہ آج بھی جاری ہے اور کراچی کے ذریعے اور واگا کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے، لائن آف کنٹرول کے اکراس بھی تجارت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو تعلقات میں تناؤ ہے اس کے باوجود ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ تجارت بند کرنے کی آوازیں نہیں اٹھی اور تجارت جو ہے اسی طرح جاری ہے، اور جب بھی کبھی ہمارے سفارتی حالات بہتر ہوتے ہیں اور تعلقات میں بہتری آتی ہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ تجارت پر بات کریں گے ان سے۔
آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان بھی انڈیا کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ نہیں دیتا تاکہ تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں؟ ماہر معاشیات خرم حسین:
سیاسی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے خلاف ایک بہت بڑی لابی ہے،
जो ये कहते हैं, जिनका कहना है कि जब तक इंडिया के साथ हमारे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हमें किसी किस्म की इकोनॉमिक इंगेजमेंट इंडिया के साथ नहीं खोलनी चाहिए।
पाकिस्तान और इंडिया के बाहमी ताल्लुकात में खराबी दोनों ममालिक की तिजारत में भी जवाल का सबब बन रही है, और अब इंडिया का पाकिस्तान से पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा वापस लेने पर गौर इसमें मजीद शिद्दत पैदा कर सकता है। अब्दुल्ला फारूकी, बीबीसी न्यूज, इस्लामाबाद।
यह हुई बात सियासत और तजारत की, और अब बात करते हैं फन मुसव्वरी और मुजाहमत की। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तकरीबन 3 महीनों से ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद हैं, सड़कों से ट्रैफिक गायब है। पहले कर्फ्यू की वजह से और अब हुर्रियत की अपील पर की जाने वाली मुसलसल हड़ताल की वजह से। ऐसे हालात में कश्मीर के एक मशहूर मुसव्विर को अपनी तस्वीरों में रंगों के लौटने का इंतजार है। श्रीनगर से सुहेल हलीम।
2 साल पहले जब श्रीनगर तबाहकुन सैलाब की जद में था, तो मसूद हुसैन की मुसव्विरी भी जेलों के पानियों से महफूज न रह सकी। उन्हें अपने तख्लीकी सरमाए के ज़िया का गम तो है, लेकिन शायद रंगों के जरिए उसका इजहार मुमकिन न था, क्योंकि उनकी तस्वीरों में रंग पहले से ही सियाह थे। मसूद हुसैन का शुमार कश्मीर के बेहतरीन मुसव्विरों में होता है। वो 35 बरस फाइन आर्ट्स के उस्ताद रहे हैं, और कश्मीर में अलहदगी की तहरीक के आगाज से ही उन्होंने टर्मोइल या शोरिश पर काम किया है।
मेरा टॉपिक जो है, तो वो यूजुअली कश्मीर पे मैं काम करता हूँ, और बदकिस्मती से 89 से कि मैंने अपना जो स्टाइल काम का है वो चेंज किया है, और जो 89 से हम यहाँ वो टर्माइल चल रहा है, तो उसी के बारे में मोस्टली मैंने काम किया है।
अपने नए घर की एक मंजिल को उन्होंने स्टूडियो में तब्दील किया है, जहाँ वो नए नए तजुर्बात करते हैं। उनके फन पारों में कंप्यूटर के पुराने पुर्जों का काफी इस्तेमाल है, जिसके जरिए वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि मस्नूई जहानत के दिन अब दूर नहीं।
एक वक्त आएगा कि दे विल क्रिएट पीपल, जैसे आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस का।
दीवार पर एक क्लाशनिकोव की तस्वीर है, जिसकी तरफ बहुत से हाथ बढ़ रहे हैं।
इसका थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट बताए कि ये जिसे आपने बनाया है ऊपर, ये क्लाशनिकोव है।
हाँ, ये
नीले रंग में और एक हरे रंग में,
ये इसमें बेसिकली ये हाथ है जो मतलब इसको
ग्रैब करना चाहते हैं। अच्छा,
मैंने पढ़ा था कहीं क्लास में, खूब लिखा है गारंटेड टू किल। और इसने कितने लाख लोगों को मारा है, सो आई हैव रिकॉर्डेड दैट।
तो कहते हैं कि मौजूदा शोरिश ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है।
और एक दिन मैं ऐसे ही हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पे मैं काफी छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो वहां पे जख्मी पड़े हैं, और मोस्टली उनमें पैलेट इंजरीज जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो उससे मुतासिर हुए हैं। और उसमें काफ़ी सारे बच्चों की वो आँखों की रोशनी चली गई है, तो मुझे तो बहुत ही रियली दुख हुआ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जस्ट ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुँच जाए कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसमें मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया, तो डिजिटल आर्ट मैंने इसमें इमेजेस बनाई और उनको अपलोड किया, और वो सारी इमेजेस का टाइटल मैंने दिया था साइलेंट इमेजेस, और उसमें कोई कैप्शन नहीं है, जस्ट जो मैंने देखा वही फीलिंग मैं उसमें लाना चाहता था।
कश्मीर में 3 महीने से जिंदगी मफलूज है। लोग कभी कर्फ्यू की वजह से अपने घरों में महसूर हैं, और कभी हड़ताल की वजह से। जगह जगह फौज और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। सड़कों पर खारदार तार पड़े हैं। मसूद हुसैन के मुताबिक सब चाहते हैं कि हालात सुधर जाएं।
जहां तक कि मेरे काम का ताल्लुक है, मैं वही पेंट करता हूँ जो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, और मुझे तो खुशी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हालात खराब हो, और कोई नहीं चाहता है, वो हर एक चाहता है कि हालात सुधर जाए, तो नेचुरली हम भी चाहते हैं। और
मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ जो मैं ये काम करता हूँ, जो एक तो ऑलरेडी मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ और फिर मैं जो काम करता हूँ वो मुझे और डिप्रेस कर देता है। तो अच्छा है अगर हालात सुधर जाएं तो हम भी अपने काम में रंग भरना शुरू कर देंगे।
लेकिन लगता है कि रंगों का इंतजार खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। सुहेल हलीम, बीबीसी श्रीनगर।
अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां लाहौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज जारी है। मैंने अब से कुछ देर पहले सहाफी इबादुल हक से इस एहतजाज की तफसील पूछी।
ये एहतजाज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किया जा रहा है और ये कल रात से ये एहतजाज जो है जारी है। इनके बुनियादी मुतालबात ये हैं जिनमें कि भारत के साथ जो है तजारत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, जो फसलें जो है पाकिस्तान में काट होती हैं उनकी उन फसलों को जो है भारत से ना मंगवाया जाए। इसके अलावा ये कहते हैं कि फ्यूबल जो है जो कि बाकिया जात है जिनके ऊपर ड्यूज है तो ड्यूज जो है वो माफ जाए। इसके अलावा इनका ये भी मुतालबा है कि जो जरई बिजली है जरई मकासद के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है उसके रेट जो है सस्ते किए जाए। इनका ये भी कहना है कि बड़ी फसलें जैसे कपास चावल आलू मकई है उनकी इमदादी जो है रकम मुकर्रर की जाए और इनकम टैक्स खत्म किया जाए और इसके अलावा जो जल्द से खाद की फसल उसको भी कम किया जाए। ये इनके मुतालबात हैं और आज इस सारे सिलसिले में जो है एक्टिविटी होती रही है, सरगर्मियों की एहतजाज जारी रहा है जिसमें जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनका ताल्लुक जो है इसमें भारत के साथ उन्होंने शिरकत की है।
अच्छा, और इसमें वो जो ओकाड़ा के मिलिट्री फार्म्स का एक तनाज़ा चल रहा है और अंजुमन मुजाहिरीन पंजाब एक्टिव है, उसका कोई जिक्र है या उसके कोई नुमाइंदे हैं?
जी, उनका इस तारीख के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। ये बुनियादी तौर पर वो कार्डकार हैं, वो जिम्मेदार हैं जो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका अंजुमन मुजाहिरीन के साथ जो है कोई साजिश नहीं है, उसके इस सिलसिले में उन्होंने कोई बात की नहीं की। आज जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कौमी असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ के कायद सैयद खुर्शीद शाह ने जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने भी खिताब किया, तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर ने भी खिताब किया और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो है कायदीन उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया। सब ने भी कहा कि जो इन जिम्मेदारों के मुतालबात हैं, किसानों के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी फौरी तौर पर रिहाई अमल में लाई जाए।
और इनका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये
जी ये कल से शुरू हुआ है और ये ऐलान किया गया है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, नहीं किए जाते, तब्दील नहीं किए जाते तो इनका एहतजाज जारी रहेगा और ये पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस में धरना दिए रखेंगे। इन्होंने जो अपने साथ अजनास लेके आए थे उनको भी सड़क पर जो है दाया किया। इसके अलावा इन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पोस्टर भी दिलाए और एक अलामती जनाजा भी जो है जरई के हवाले ज़रात के हवाले से अलामती जनाजा भी निकाला और अभी तक इनका एहतजाज जारी है।
अच्छा, और इससे ट्रैफिक या इस तरह की चीजें तो नहीं मुतासर हो रही शहर में?
जी, इनके एहतजाज की वजह से माल रोड जो है उसको बंद कर दिया गया, कंटेनर लगा कर दोनों तरफ से और ट्रैफिक की जो रवानी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और इस वजह से जो है मुजाहिदीन के जो है यहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों के साथ जो है हल्के फुल्का जो है हल्की फुल्की सख्त गुलामी भी हुई है क्योंकि रास्ते भी प्रॉब्लम आ रही है। पुलिस ने भी जो है रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर खड़े कर दिए ताकि ग्रेस जो है जो एहतजाज है उसको उसकी वजह से ये रास्ते बंद किए गए जिससे आम लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ये थे लाहौर से सहाफी इबादुल हक।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रॉयल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी गुजारिश है बीबीसी से,
मेरी सवाल ये है कि वसीत उल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीना बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इसराइल में सदर और वजीर आजम के ओहदों पर फायज रहने वाले सियासतदान शिमोन पेरेज 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। पेरेज 1923 में पोलैंड में पैदा हुए थे और 2 हफ्ते कबल वो फालिज के हमले का शिकार हुए थे। मैंने यरूशलम में सहाफी हरिंदर मिश्रा से पूछा कि इसराइल की सियासी तारीख में शिमोन पेरेज की अहमियत क्या है।
देखिए, शिमोन पेरेज जो यहाँ के बड़े ही अहम रहनुमा रहे इसराइल के, और उनकी मौजूदगी जहाँ तक पॉलिटिकल सीन है उस पर बिल्कुल इसराइल के क्रिएशन से लेकर आज तक जो है उनकी मौजूदगी जो है वो महसूस होती रही है। वो बेन गुरियन जो कि पहले वजीर आजम थे इसराइल के, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे और उसके बाद वो यहाँ के पार्लियामेंट में चुन करके 1959 में आए और उसके बाद वो लगातार जो किसी ना किसी अहम कोई ना कोई अहम किरदार वो निभाते रहे। वो 3 बार वजीर आजम रहे, वो और आखिर में वो सदर भी बने, और सदर का उनका जब टेनियर खत्म हुआ उसके बाद भी वो यहाँ पर कुछ ऐसे सारे इनिशिएटिव्स जो हैं उन्होंने वो लेते रहे अपने पेरिस सेंटर फॉर पीस के तरफ से, जिसकी वजह से उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहा।
अच्छा, ये कहा जाता है कि इसराइल का जो की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो जौहरी पॉलिसी है, उसके ये शिमोन पेरेज बानी थे, तो ये किस हद तक सही है?
देखिए, यहाँ पर इसराइल के जौहरी प्रोग्राम के लिए उनको पूरा क्रेडिट दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनकी रहनुमाई में ही ये पूरी जो पॉलिसी है वो बनी, और वो इसराइल की हिफाजत के लिए उन्होंने कई अहम इकदाम लिए, और ये माना जाता है कि हालांकि कभी भी वो किसी हाई रैंकिंग पोजिशन पर नहीं रहे यहाँ की फौज में, जो कि बहुत ही अहम माना जाता है यहाँ की सियासत में आगे बढ़ने के लिए, उसके बावजूद उनकी मौजूदगी इतनी महसूस की गई इसराइली पॉलिटिकल सीन पे, उसकी वजह यह रही कि उन्होंने इस तरह के कई जो इकदाम लिए गए उसकी उन्होंने सरबराही की। और न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए कहा जाता है कि फ्रांस के साथ जितनी बातचीत हुई और उनके साथ मिलकर के काम करने में वो सबसे आगे रहे, और उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये सारा चीज हुआ। और ये जो न्यूक्लियर जहां तक पॉलिसी है और जो डिटरेंस जो वो उसने क्रिएट किया है इसराइल को, इसको लेकर के वो हमेशा, भले ही यहां पर पॉपुलैरिटी जो उनकी कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रही, उनकी मकबूलियत हमेशा ही कम रही, वो कभी किसी इंतखाबात में नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल रेलिवेंस उनका इसलिए बना रहा क्योंकि यहाँ पर यह महसूस किया गया कि उनकी वजह से इसराइल जो है महफूज रहा, उनकी वजह से इसराइल की जो दिफा है उसको काफी मजबूती मिली।
अच्छा, दिफा के हवाले से ये किरदार उनका है, लेकिन खित्ते में उनकी अमन के कायम करने की कोशिश में कितना किरदार रहा, कोई खास किरदार था?
देखें, वो तकरीबन 70 साल यहाँ की सियासत में वो एक्टिवली एंगेज है, और इन 70 सालों में दरअसल 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा वो है जबकि शिमोन पेरेज जो हैं वो यहाँ पर यहाँ की सियासत में पूरी तरह से अंदर घुसे हुए थे, उस समय उन्हें वजीर आजम की कुर्सी नजर आती थी, और उस दौरान वो कई तरह के दाखिली जो सियासत है उसको लेकर के काफी उनका क्रिटिसिज्म भी होता रहा, लोग सख्त तनकीद करते रहे जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर सियासत की। लेकिन उसके अलावा एक जो दूसरा जो हिस्सा है उनके पॉलिटिकल करियर का, उसमें वो एक मॉडरेट फिगर के तौर पर उभर कर सामने आए। वो उनके जो मकबूलियत है खासकर कालमी बिरादरी में वो काफी ज्यादा महसूस की गई, उसको काफी एक्सेप्टेंस मिला, और जिस तरह के बयान अभी आ रहे हैं आलमी रहनुमाओं की तरफ से उसे साफ जाहिर है उनका जो कद है वो काफी ऊंचा बना, और उस समय ये फिर एक तरह से ये पीस का सिंबल यहाँ पर बन गए और ऑस्लो एकॉर्ड में भी उनकी उनका जो किरदार रहा उसकी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। लेकिन 1993 के बाद के जो शिमोन पेरेस हैं वो मुसलसल अमन की बात करते रहे, अमन के सिलसिले में मुजाकरात की बात करते रहे और उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसकी वजह से यहाँ पर उनका एक एक इनकी जो मॉडरेट एक इमेज जो बनी उसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला।
ये थे यरूशलम से सहाफी हरिंदर मिश्रा जो तफसील बता रहे थे शिमोन पेरेस के बारे में जिनका आज इंतकाल हो गया। पाकिस्तान के शहर कराची से 2 माह से लापता बलोच समाजी कारकुन वाहिद बलोच के केस में आज बिलाखिर FIR दर्ज कर दिया गया। कराची में गड्डा पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बलोच समाजी कारकुन वाहिद बलोच की गुमशुदगी के केस में FIR दर्ज कर ली है। ये मुकदमा वाहिद बलोच की साहिबजादी हानी बलोच की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मैंने आपसे कुछ ही देर पहले हानी बलोच से बात की और FIR की तफसील पूछी।
मैं खुद मतलब केस जो मैंने किए वो पटिशन दर्ज किए, वो पटिशनर मैं हूँ, उसकी बेटी हूँ और FIR दर्ज भी मतलब मैंने खुद जाके किया है।
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो अपने आप को इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रहे हैं उनके खिलाफ है
जी।
अच्छा, ये बताएं कि अब आपके वालिद जब से वो लापता हुए कितने दिन अब हो गए हैं?
2 महीने पूरे हो गए।
2 महीने पूरे हो गए,
2 महीने से ज्यादा हो गए।
अच्छा, इस दौरान उनकी कोई खबर मिली है, कोई इत्तला मिली है कि कहाँ हैं या कुछ पता चला है?
नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक।
अच्छा, आपके खानदान में कौन कौन है, घर में कौन कौन है?
मेरे अबू है जो कि हमारे सरबरा हैं, उसके बाद मेरी अम्मी और मैं, 3 बहन हैं और 1 भाई है।
अच्छा।
भाई भी छोटा है, सबसे बड़ी मैं हूँ।
सब, और आप क्या पढ़ती हैं या क्या करती हैं?
जी मैं BSc में हूँ, फाइनल BSc कर रही हूँ।
अच्छा, तो इन 2 महीनों में किस तरह जिंदगी गुजर रही है, क्या आप जा पा रही हैं कॉलेज या पढ़ पा रही हैं?
2 महीनों में मतलब हमारी हालत वो है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। मैं जो पढ़ रही हूँ वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती और जो मेरी छोटी सिस्टर है स्कूल में, लेकिन वो ऐसे पहले मतलब अब ऐसे मेरी सिस्टर जो टॉकेटिव बहुत ज्यादा थी, अब वो सदमे में इस तरह शौक में वो बात भी नहीं करती है। वो भी स्कूल नहीं जा रही है, एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गए, हम लोग नहीं जा रहे। मेरा भाई और बहन वो कॉलेज में कोई भी मतलब अभी सब शेड्यूल ही खराब हो चुका है। हम इस तरह कंडीशन, मेरी दादी है वो हॉस्पिटलाइज है और मेरी अम्मी खुद भी ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है। इस तरह मतलब यही जिंदगी है और कुछ भी नहीं। 2 महीने से हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर है। पढ़ाई तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो खत्म हो गई है शायद, अब एग्जाम भी जा चुके हैं अब।
तो ये बताएं कि कोई आपकी मदद किसी ने की है, जैसे आपने बताया HRCP के वकील थे आपके साथ, मतलब कोई सियासी हलकों में से किसी ने या किसी और तंजीमों में से या मोहल्ले में लोगों ने कोई आपकी मदद की है, कोई सपोर्ट किसी तरह का?
मैं खुद, मेरे बाबा जो सिविल हॉस्पिटल में टेलीफोन ऑपरेटर हैं, मुझे ये जब वाकया सुनने के बाद मैं बस डायरेक्ट, मुझे जब से ये वाकया सुनी मुझे जो कहीं से भी कहे कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या ये कोई इदारा है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जाती रही। लेकिन मैं जब सिविल हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे MS के पास गई, वहाँ से ये कहके मेरे अबू 25 सालों से यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर हैं, तो उन वहाँ से किसी ने भी हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया, इवन एक वर्कर ने भी नहीं दिया और पैरा मेडिकल के चेयरपर्सन ने हमें ये कहा कि हम अपने सर पे क्यों पगड़ी बांध दे। 1 महीने गुजरने के बाद मतलब 1 महीने तक हमें कहीं से कुछ भी ज्यादा रिस्पॉन्स, जस्ट टेरिटरी तौर पे मतलब सब कर रहे थे, उसके अलावा हमें कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे अबू ने अगर कुछ भी किया हो तो उसे लेकर आए, उसे पेश किया जाए अदालत में, इस पर हमें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ना रखा जाए, उन्हें लेकर आए, हम एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्हें जो भी सजा दे, लेकिन लेकर आएंगे। मतलब इस तरह कानून में नहीं है कि घर वालों को इस तरह अजियत में दें।
گھر والوں کو اس طرح اذیت نہ دیں قانون میں نہیں ہے۔ یہ تھی ہانی بلوچ، جو کراچی سے 2 ماہ پہلے لاپتہ ہو جانے والے بلوچ سماجی کارکن واحد بلوچ کی بیٹی ہیں۔ آج واحد بلوچ کی گمشدگی سے متعلق بالآخر ایف آئی آر درج کر لی گئی، اور اس کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو یہ رپورٹ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برہم داغ بگٹی کے پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے اور سیکیورٹی کو چیلنج نہ کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ برہم داغ بگٹی سے مذاکرات ایک مثبت موقع تھا جو گوا دیا گیا۔
ہماری یہ پالیسی تھی کہ بلوچستان پہ جو ایک انسرجنسی چل رہا ہے اس کو ہم مذاکرات کے حوالے سے ختم کریں، تو ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا خان صاحب، خان کلات کو اور نوابزادہ براندر کو۔ تو خان کلات صاحب کے پاس ہم نے 2 میڈ بھیجے، جرگے بھیجے، تو ای اگریڈ کہ جی جن لوگوں نے، جس جرگے نے مجھے بھیجا ہے وہ آ کے مجھے واپس لے جائے، میں تیار ہوں۔ اسی طرح میں نے کوشش کی کچھ مشترکہ دوستوں کے حوالے سے، تو براندک صاحب سے میری کانٹیکٹ ہوئی اور اسے میں نے بات بھی کی، وہ بات پہ راضی ہو گئے۔ دن میں نے آ کے میاں صاحب کو رپورٹ کی، پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں میں اور جنرل قادر صاحب تھے، ہم نے جا کے جنوا میں نوابزادہ براندک بگٹی سے بات کی اور وہ ایگری ہو گیا۔ آ کے ہم نے رپورٹ دی، کیونکہ فردر جو ہے نا وہ ڈیبیٹ آگے ان کو لینا چاہیے وہ تھے، جس میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ تو میں جب نکل گیا، ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کس اسٹیج پہ ہیں، کہاں پہ ہیں، لیکن ایک ماحول ہم اس وقت بن گیا تھا۔
مجھے یہ بتائیں کہ برامدک بکٹی کے کیا نکات تھے، مطالبات کیا تھے؟
یار وہ نکات کوئی ایسی نکات نہیں تھی، ہماری 2 نکات تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو مانو اور پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کرے، دے اگریڈ۔ باقی اس کے جو ہے نا یقیناً بلوچستان کے حوالے سے یا اس کے علاقے کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، اور جو اتنی بڑی مطالبات نہیں تھے، شاید میں ان کو آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکوں۔
نہیں، وہ اس قسم کے خفیہ مطالبات تھے؟
کوئی خفیہ مطالبات نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی اس اسٹیج میں وہ تفصیلات آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ میں اس کو اتنا کہوں گا، یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی ہم نے لوز کی، کیونکہ اس سے آلات بہتر ہوتے ہیں، لیکن جو مجھے ابھی لگ رہے ہیں ہمارے آلات روز بروز خراب پہ ہوں گے۔
ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ مذاکرات کی حمایت میں نہیں تھی، بلکہ وہ مسئلے کا حل بزور طاقت حل کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے۔
دیکھو نا، میں آپ سوچتا ہوں کہ اس وقت جب مجھے اختیار دیا گیا تو اس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں تھی، کیونکہ بغیر عسکری قیادت کے تو ہم ایک گام آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی رضامندی اس میں شامل تھی، تو میں نے تو بریجنگ کی۔ پھر یہ مذاکرات ایک باقاعدہ ٹیم کو کرنے تھے، اس میں یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کے بھی شامل لوگ ہونے تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہونے تھے، اس میں بلوچستان کے لوگوں کو بھی شامل ہونا تھا۔
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت خانہ جنگی کا شکار؟
بالکل، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس وقت بالکل خانہ جنگی میں ہے، اور یہاں پہ جو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی فکر سے اتفاق نہیں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا آزادی دشمن ہے اور یہ قتل کا جو ہے نا حقدار ہے۔ تو اس وقت اچھی خاصی انسیکیورٹی ہے، خاص طور پر مکران میں اور اواران میں اور مشکے میں۔
یہ تھے بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جنہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برہم داغ بگٹی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے اور سیکیورٹی کو چیلنج نہ کرنے پر راضی ہو چکے تھے۔ تازہ خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے موجود ہے، لیکن اس وقت سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے ساجد اقبال۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں کیٹی ہیرس اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سربین کا وقت تمام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com 24 گھنٹے آپ کے لیے موجود ہے۔ پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔ پاکستان نے نومبر میں طے شدہ سارک سربراہی اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے. سن 2014 میں ملائیشین ایئر لائن کے مسافر طیارے کو مشرقی یوکرین میں میزائل سے مار گرانے کی تحقیقات کرنے والے بین الاقوامی استغاثاؤں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ طیارہ گرانے کے لیے استعمال ہونے والا میزائل باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے داغا کیا. اسرائیل کے سابق صدر شمعون پیرس 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن اور مصالحت کے متحرک وکیل کو کھو دیا ہے. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی علاقوں پر فضائی بمباری کا سلسلہ جاری ہے. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ محصور علاقوں میں دو بڑے ٹراما اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور عراق میں ایک سیکیورٹی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے شہر موصل میں کل رات کو ایک پل پر عراق کا قومی پرچم لہرایا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.